الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی اللہ تعالی کسی معاملے میں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی معاملے میں فیصلہ فرما دیں تو پھر کسی ایمان والے مرد اور کسی ایمان والی عورت کے لیے کوئی اختیار نہیں ہوتا. اس بارے میں کچھ باتیں پچھلی دفعہ بھی عرض کی تھی. اور دراصل یہ جو آیت ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ اپنی سمجھ کو اللہ تعالیٰ کے معاملے میں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معاملے میں اپنی عقل اور سمجھ کو ایک طرف رکھ دینا چاہیے. اور یہ اس وقت ہوگا جب اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوگی, جب تک محبت نہیں ہوگی تو عقل اپنی جگہ بنا لے گی اور اسی کو سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مانگا ہے, اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یبلغنی حبک. اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں اور وحب من یحبک, اور جو لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں میں ان سے بھی ان کی بھی محبت آپ سے مانگتا ہوں. وحب عملی یبلغنی حبک, اور ایسے عمل کی محبت بھی آپ سے مانگتا ہوں جو مجھے آپ کی محبت تک پہنچا دے. یہ جو دعا ہے یہ دراصل اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ مجھے ایسی محبت دے دیں کہ میں اپنی عقل کو ایک طرف رکھ کے آپ کا راستہ طے کروں. لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے, تابہ منزل صرف دیوانے گئے. فرزانے اور دیوانے یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں. فرزانے تو اپنی اللہ تعالیٰ کے احکامات میں عقل سے فیصلہ کرتے ہیں, عقل میں سمجھ میں آ گیا تو ٹھیک ہے ورنہ نہیں, اس کو قبول نہیں کیا. لوٹ آئے جتنی ان کو لوٹنا پڑتا ہے واپس. لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے, تابہ منزل صرف رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے. آہ کو نسبت ہے کچھ عشاق سے, آہ نکلی اور پہچانے گئے. تو فرزانے وہ ہوتے ہیں جو عقل سے عقل کو استعمال کرتے ہیں, عقل میں آ گیا سمجھ میں آ گیا تو ٹھیک اس کو مانتے ہیں ورنہ نہیں مانتے. تو دیوانے وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں عقل سے فیصلہ نہیں کرتے, بس اللہ کا حکم ہے ٹھیک ہے ہمیں اس کو ماننا ہے عمل کرنا ہے. تو آج کل بھی ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ سود تو اس وقت حرام تھا اب تھوڑی ہے. اور اس کا نام رکھ دیا مارک اپ. وہ کہتے ہیں انٹرسٹ نہیں ہے یہ مارک اپ ہے. تو بھائی آپ 150 کہہ لیجئے یا 150 کہہ لیجئے, اس سے کیا ہوتا ہے. اور ہمارے محاورے میں کان کو یہاں سے پکڑ لے یا یوں پکڑ لے وہ ایک ہی بات ہے. تو یہ وہی لوگ ہیں جو عقل سے فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ اس وقت سود حرام تھا, شراب تو اس وقت حرام تھی اور تصویریں تو اس وقت حرام تھیں, وہ بتوں کی پوجا کی جاتی تھی تو اس لیے حرام قرار دی گئی تھی وغیرہ وغیرہ. اگر ایسی بات تھی تو حضرت عائشہ یہ نہ فرماتی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے بعد جو سب سے پہلا تغیر آیا ہے مدینہ منورہ میں وہ یہ آیا ہے کہ حضور کی حیات میں لوگ, آپ جب بنفس نفیس اس دنیا میں تھے تو لوگ بغیر چھنا ہوا آٹا استعمال کرتے تھے, اب تغیر آ گیا اب چھنا ہوا آٹا استعمال کرتے ہیں. اس پر بھی حضرت عائشہ کی پیشانی پر بل آئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, حضور کے زمانے سے اب یہ تغیر کیوں آ گیا. آپ تو کہتے ہیں سود حرام اور یہ اور تصویر حرام نہیں تھی اور اب حرام نہیں ہے, اس وقت اس لیے کی گئی تھی. حضرت عائشہ تو یہ فرما رہی ہیں. تو العیاذ باللہ, تو تصویر اس وقت اس لیے حرام کی گئی تھی کہ وہ اس وقت بتوں کی پوجا کی جاتی تھی. اور وہ سود تو یہ آج کل کا وہ ہے ہی نہیں, یہ تو مارک اپ ہے. اور شراب تو وہ دیکھ لیجئے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, نماز کے قریب نہ جاؤ جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو. حتی تعلموا ما تقولون, یہاں تک کہ تم یہ سمجھنے لگو کہ تم کہہ کیا رہے ہو. تو یہ مختلف باتیں ہیں جو کی جاتی ہیں یہ عقل کو استعمال کر کے, اور ظاہر ہے کہ یہ اللہ کی محبت کے خلاف دیوانگی کے خلاف باتیں ہیں. ایسے لوگ اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ پاتے. اور دیوانوں کی بات تو یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عروہ ابن مسعود الثقفی رضی اللہ تعالیٰ نے, اس وقت اسلام نہیں لائے تھے, تو مختلف مذاکرات چل رہے تھے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عمرے کے ارادے سے تشریف لائے تھے, انہوں نے منع کر دیا کہ ہم آپ کو مکہ مکرمہ میں نہیں آنے دیں گے مشرکین نے. تو مذاکرات شروع ہوئے, کبھی کوئی آتا تھا کبھی کوئی آتا تھا. اسی میں عروہ ابن مسعود الثقفی بھی ایک مرتبہ آئے, وہ اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے, فتح مکہ پر مسلمان ہوئے. تو وہ بات چیت کے دوران حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی داڑھی کی طرف یوں ہاتھ لے جاتے تھے, تو اچانک ایک دفعہ جب وہ لے کر گئے ہاتھ ایسے کر کے, تو ایک شخص نے ان کی ہتھیلی پر اپنی تلوار کا دستہ مارا کہ یہ اپنے ہاتھ کو دور رکھو حضور کی داڑھی سے, تم مشرک ہو. انہوں نے پوچھا یہ کون ہے, تو ان کو بتایا گیا یہ وہ شخص جو تھا وہ خود وغیرہ پہنا ہوا تھا, جس کو ہیلمٹ جنگی ہیلمٹ وغیرہ اور ہتھیار وغیرہ لگائے ہوئے تھے. تو انہوں نے پوچھا یہ کون ہے, تو انہوں نے جواب دیا, صحابہ نے جواب دیا, مغیرہ ابن شعبہ ہے, انہی کے بھتیجے تھے, عروہ ابن مسعود الثقفی کے بھتیجے تھے, پہچان نہیں سکے اس لیے کہ وہ ہیلمٹ وغیرہ جنگی ٹوپی پہنے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا ارے غدار, تیری غداری تو میں آج تک بھگت رہا ہوں اور تو میرے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے بھتیجا ہو کر. غداری کی طرف جو اشارہ کیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے جاہلیت کے زمانے میں 3-4 کافروں کو قتل کر دیا تھا, ان کی دیت عروہ ابن مسعود الثقفی نے ان کے چچا نے ادا کی تھی ان کی طرف سے. تو اس نے کہا یہ اشارہ تھا کہ تیری غداری کو تو آج تک بھگت رہا ہوں اور تو میرے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے. پھر وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بات چیت میں مشغول ہوئے اور ادھر ادھر جائزہ لیتے رہے کہ کیا ہو رہا ہے. کافی دیر وہ رہے, اس میں ایسا بھی وقت آیا کہ نماز کا وقت ہوا اور دیگر چیزوں کا وقت آیا تو حضور نے وہ اعمال بھی کیے. تو وہ دیکھتے رہے, تو انہوں نے جا کر پھر اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ بھائی میں تو بہت جگہوں پر گیا ہوں, بڑے بڑے میں نے بادشاہوں کو بھی دیکھا ہے, سفر بھی کیے, مگر میں نے ایسی محبت اور ایسی تعظیم اور ایسا ادب جو صحابہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کر رہے ہیں میں نے کہیں نہیں دیکھا. وہ اگر تھوک بھی پھینکتے ہیں تو یہ زمین پر گرنے نہیں دیتے, اس کو اپنے جسم پہ مل لیتے ہیں. کوئی ان کی داڑھی یا سر کا بال گرتا ہے تو اس کو تبرکن اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے, اس کو اپنے جسم پر مل لیتے ہیں, بلکہ اس کے لیے ایک دوسرے سے لڑتے ہیں کہ لاؤ ہمیں دو ہمیں دو, اور جس کو نہ ملے اس نے وہ اپنا جسم مل لیتا ہے اس سے, جس نے حضور کا پانی ملا ہو تو اس سے وہ اپنا جسم مل لیتا ہے. یہ جو محبت اور تعظیم ہے یہ تو میں نے کہیں دیکھی ہی نہیں ہے, اور اگر وہ جو حکم دے تو دوڑ پڑتے ہیں ان کی تعمیل کے لیے. فرمایا ان لوگوں کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے, یہ محبت اور یہ تعظیم تو میں نے کہیں دیکھی ہی نہیں. جو اس طرح جان چھڑکتے ہو بتاؤ بھلا ان کا مقابلہ ہم کیسے کر سکتے ہیں. تو اس چوٹ تو اسی وقت لگ گئی تھی یہ چیزیں دیکھ کر. اور وہ ابن مسعود الثقفی ہے, وہ بعد میں اسلام لائے فتح مکہ کے موقع پہ. تو اس کو کہتے ہیں دیوانگی. اب بتائیے میری عقل سے فیصلہ کیجئے کہ حضور کا بچا ہوا پانی ہے, وضو کا استعمال شدہ پانی ہے, جس کے بارے میں شریعت کا بھی فیصلہ ہے کہ یہ طاہر نہیں ہوتا, یہ طاہر ہوتا ہے مطاہر نہیں ہوتا, یعنی خود پاک ہوتا ہے, پاک کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. اس کو بھی وہ اپنے جسم پہ ملتے ہیں, جس کو نہ ملے وہ اس کے دوسرے کے جسم سے مل کے اپنے جسم کو تر کر لیتا ہے. میری عقل سے فیصلہ کریں تو یہ سمجھ میں نہیں آئے گی بات. اور دیوانگی کی نگاہ سے دیکھیں تو بالکل سمجھ میں آئے گی, محبت کی نگاہ سے دیکھیں تو سمجھ میں آئے گی. ہاں, محبت اس جگہ لے جاتی ہے عاشق کو اے ناداں, محبت اس جگہ لے جاتی ہے عاشق کو اے ناداں, رسائی عقل کی ہرگز وہاں تک ہو نہیں سکتی, رسائی عقل کی ہرگز وہاں تک ہو نہیں سکتی. مولانا رشید احمد گنگوئی جو ہمارے اکابر میں سے گزرے ہیں, ان کے متعلقین میں سے تھے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ, تعلق تھا ان سے, خدمت میں بھی رہتے تھے ایک, اور وہ پان کھاتے تھے بہت کثرت سے. تو ایک مرتبہ اگالدان بھرا ہوا تھا پان کی پیک سے, اور وہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ وہاں بیت الخلاء تشریف لے رہے فراغت کے لیے, انہوں نے جلدی سے اس مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس اگالدان کو اٹھایا اور پورا غٹ 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 پی گئے وہ سارا, اس جو پیک تھی پان کی وہ پی گئے. اب آپ اس سے ذرا دماغ سے فیصلہ کیجئے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی, اور میری بیوقوفی کی حرکت ہے, عقل کی نگاہ میں یہ میری بیوقوفی کی حرکت ہے, اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی بات ہے. لیکن لوگوں نے دیکھا کہ کچھ بھی نہیں ہوا, کوئی نقصان بھی نہیں ہوا, پی بھی گئے کچھ بھی نہیں ہوا. مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ وہ وہاں کے مدینہ منورہ سے واپس تشریف لاتے ہوئے پتھر لائے وہاں سے, ان کو پسوا کر اپنی آنکھوں میں لگاتے تھے. حکما نے کہا حضرت یہ آنکھیں ضائع ہو جائیں گی آپ کی, فرمایا تم رہنے دو کہتے رہو. اس کو باریک صفوف بنوا کے آنکھوں میں ڈالا کرتے تھے. لوگوں نے بتایا, خدام نے بتایا, اور بینائی تیز ہو گئی. محبت اس جگہ لے جاتی ہے عاشق کو اے نادان، رسائی عقل کی ہرگز وہاں تک ہو نہیں سکتی. یہ ہے دیوانگی. اور اصل اللہ کا راستہ اسی سے طے ہوتا ہے. تو صحابہ نے اس طرح اللہ کا راستہ طے کیا دیوانے بن کر. اللہ کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معاملے میں انہوں نے اپنی عقل استعمال نہیں کی. وہ تو ایمان لاتے تھے. اور اللہ اکبر، مولانا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو صحابی بھی کفر کو چھوڑ کر اسلام لاتے تھے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھتے ہی اور حضور کی نگاہ ان پر پڑتے ہی، جیسے ہی ان پر حضور کی نگاہ پڑتی تھی ساری منازل طے ہو جاتی تھی، اور ایک لمحے میں ان کو بہت اعلیٰ نسبت عطا ہو جاتی تھی. حدیث میں واقعہ آتا ہے کہ خیبر کے موقع پر ایک چرواہا، سیاہ فام تھا وہ، بکریاں چراتا ہوا مسلمانوں کے لشکر کے پاس آ گیا. اس نے سوچا چلو معلومات تو کروں یہ کیا قوم ہے. تو اس نے صحابہ سے پوچھا، بھئی آپ کے بڑے کون ہیں؟ انہوں نے کہا وہ یہاں اس خیمے میں ہیں. اس نے دیکھا خیمہ بھی بڑا عجیب، بہت حیران ہوا کہ یہ کیسے بادشاہ ہیں، کہ ان کا تو یعنی کھجور کے پتوں سے بنا ہوا خیمہ، ورنہ بادشاہوں کا بہت عمدہ قسم کا خیمہ ہوتا تھا جو سفر پر بھی آئے ہوئے ہوتے تھے یا لشکر میں، بڑا عمدہ خیمہ، اندر قالین بچھے ہوئے، وہاں کچھ بھی نہیں، کھجور کے پتوں سے بنا ہوا خیمہ تھا. اس نے کہا بھائی یہ تو بڑی عجیب بات ہے. اندر وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملنے کے لیے اندر داخل ہوا. اس کو شوق ہوا کہ بھائی مل کر تو دیکھوں، زیارت تو کروں، کون ہے دیکھوں تو صحیح. اندر پہنچا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نظر پڑی. اس نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا، آپ کی کیا تعلیمات ہیں؟ آپ کس بات کی تعلیم دیتے ہیں، کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے توحید، رسالت اور نماز وغیرہ، جو موٹے موٹے اسلام کے احکام ہیں وہ بتائے. اس نے کہا اچھا، اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو کیا ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہم تم سے معانقہ کریں گے، تم سے گلے ملیں گے، اور تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے. اور اللہ اور آخرت میں تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے کالے رنگ کو سفید رنگ سے تبدیل فرما دیں گے، تمہارے جسم سے جو بو آ رہی ہے اس کو اللہ تعالیٰ خوشبو سے تبدیل فرما دیں گے، اور تمہیں جنت میں داخل فرمائیں گے. اس نے کہا، اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی تو کوئی موقع نہیں ہے، ابھی تو تم دیکھ رہے ہو جنگ، یہودیوں سے جنگ کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو ابھی تو بس یہ موقع ہے جہاد کا. تو اس نے یہ کہا کہ آپ جو یہ باتیں کر رہے ہیں یہ تو بڑی عجیب باتیں ہیں، میں تو ایک معمولی غلام اور چرواہا ہوں، اور سیاہ کالا میرا رنگ ہے، جسم سے میرے بو آ رہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بو کو خوشبو سے تبدیل فرمائیں گے، اس کالے رنگ کو گورے رنگ سے تبدیل فرما دیں گے، اور تمہیں جنت میں داخل فرمائیں گے، اور ہم تمہیں اپنے سینے سے لگائیں گے، آپ مجھے اپنے سینے سے لگائیں گے. فرمایا ہاں ہاں. خیر وہ مسلمان ہو گیا. مسلمان ہونے کے بعد چونکہ جہاد کا موقع سامنے تھا، حضور نے فرمایا بس اب اس میں شرکت کرو، لیکن اس سے پہلے یہ کرو کہ یہ جو تمہاری بکریاں ہیں جس مالک کی ہیں اس کو واپس کر کے آؤ. وہ بکریاں اس کو واپس کروائیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، کہ وہ بکریاں اس کی نہیں تھیں، اس کے پاس کسی کی امانت تھی، واپس کر کے آیا. اور پھر جہاد میں شریک ہوا اور شہید ہو گیا. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو خبر دی کہ اللہ تعالی نے اس کے جسم کی بو کو خوشبو سے تبدیل کر دیا, اس کے کالے رنگ کو گورے رنگ سے بدل دیا اور جنت کا فیصلہ ہو گیا, شہید ہو گیا. یعنی نہ اس نے نماز پڑھی, نہ روزہ رکھا, نہ قرآن کی تلاوت, کوئی عمل ابھی نہیں کیا. جہاد کا موقع سامنے تھا, بس جہاد میں شریک ہوا, ایمان لاتے ہی شہید ہو گیا. ایک مختصر سی ایمانی زندگی اس کی تھی, چند گھنٹوں کی, بس اسی میں فیصلہ ہو گیا اور ساری منازل طے ہو گئیں. اور یہ باتیں کہ کالے رنگ کو اللہ گورے رنگ سے بدل دیں گے, جسم سے اٹھنے والی بدبو کو خوشبو سے بدلیں گے, یہ عقل میں آنے والی باتیں تھیں, لیکن وہ ایمان لایا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ صحابہ تو حضور کی ایک نگاہ سے ان کی ساری منازل طے ہو جاتی تھی. وہ صحابہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے, حضور کے غلاموں کا یہ حال تھا کہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمتہ اللہ علیہ کے پاس ایک وہ کسان اپنے بچے کو لایا. اس نے کہا کہ حضرت اب اللہ والے ہیں, یہ میرا بچہ جو ہے نا یہ وہ صبح کھیتوں میں پانی لگانا ہوتا ہے جلدی, وہ تہجد کا وقت ہوتا ہے, وہ کھیتوں میں پانی لگانا ہوتا ہے, یہ اٹھتا ہی نہیں ہے, میرے ساتھ کام ہی نہیں کرتا, مجھے اکیلے جانا پڑتا ہے, اب اس کو کچھ دن اپنے پاس رکھ لیں تاکہ یہ میرے ساتھ میرا کہنا تو مانے, میرے ساتھ میرے کاموں میں ہاتھ تو بٹائے. تو اس کو رکھ لیا. چند دن اس نے گزارے اور جب وہ وہاں پہنچا ہے تو تہجد کی عادت ہو گئی اس کو. اب وہ تہجد کے وقت اٹھا, تہجد پڑھنے لگا, اس کے باپ نے آ کر پھر شکایت کی, حضرت یہ تو یہ آپ نے کیا بگاڑ دیا اس کو, میں تو تہجد میں تو یہ اٹھ گیا, وقت پر تو اٹھ رہا ہے لیکن تہجد پڑھنے لگا, اور وہ تو پانی لگانے کا وقت ہوتا ہے, تو آپ نے کیا بگاڑ دیا اس کو. تو حاجی صاحب نے فرمایا بھائی مجھے تو بگاڑنا ہی آتا ہے, میں خود بھی کسی کا بگاڑا ہوا ہوں, مجھے تو بگاڑنا ہی آتا ہے, میں تو خود کسی کا بگاڑا ہوا ہوں. یہ جواب دیا. حضور کے غلاموں کا یہ حال تھا کہ چند دن اس رہا اور تہجد کا عادی ہو گیا, حالانکہ کچھ نہیں, نماز روزہ کچھ نہیں جانتا تھا, اور یہ سب کچھ شروع ہو گیا. مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ پہنچے حاجی صاحب کے پاس اور عرض کیا کہ حضرت میں آپ سے تعلق تو قائم کرنا چاہتا ہوں, اصلاح نفس تو فرض عین ہے, میں آپ سے تعلق تو قائم کرنا چاہتا ہوں لیکن میں تہجد نہیں پڑھوں گا, کیونکہ میں اسباق پڑھاتا ہوں, مدرسے میں مشغول ہوتا ہوں, حدیث کے بڑے بڑے اسباق میرے پاس ہیں, میری تو نیند پوری نہیں ہوتی, میں تہجد کیسے پڑھوں گا. حاجی صاحب نے فرمایا بھائی آپ نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ ہم تہجد کو کوئی فرض اور ضروری قرار دیتے ہیں یا واجب قرار دیتے ہیں, بھائی پڑھ لو, پڑھ لو تو اچھی بات ہے, نہ پڑھو تو کوئی گناہ نہیں, ہم آپ کو آپ کا راستہ تہجد کے بغیر طے کرائیں گے انشاءاللہ. لہذا بیعت ہو گئے, سلسلے میں داخل ہوئے. اب وہاں پہلی رات گزاری حضرت کے پاس, حضرت کی خدمت میں, تو تہجد کے وقت جب وہاں سب اٹھے تو مولانا رشید احمد گنگوئی کی آنکھ کھلی, انہوں نے دیکھا او سب تہجد پڑھ رہے ہیں, سب مشغول ہیں, اکیلا میں لیٹا ہوا ہوں. اوہ بڑا عجیب لگا, جلدی سے اٹھے اور وضو کیا اور تہجد کی نیت باندھ لی, اور اس سے وہاں سے جو عادت پڑی ہے تو پھر چھوٹی نہیں. تو بعد میں کہا کرتے تھے حاجی صاحب نے بظاہر تو میری بات مانی لیکن در حقیقت در پردہ اپنی بات منوائی. بات بظاہر تو میری بات مان لی, ہاں ہاں ہم تہجد کے بغیر ہی تمہارا راستہ طے کروائیں گے, بظاہر تو میری بات مانی لیکن ایسی توجہ ڈالی, ایسی دعائیں کی کہ در پردہ اپنی بات منوائی. یہ تھا مقام حاجی صاحب کا, غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا یہ مقام ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو آپ اندازہ لگائیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک نظر پڑھنے سے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک نظر پڑھنے سے ساری منزلیں طے ہو جاتی تھیں صحابہ کی. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو دیکھا بھی نہیں، لیکن حضور نے ان کو، کیونکہ وہ نابینا صحابی تھے، حضور سے ان کو دیکھ لیا، ان کی منزلیں بھی طے ہو گئیں، وہ بھی صحابی بن گئے. دیوانگی سے اللہ کا راستہ طے ہوتا ہے، عقل سے طے نہیں ہوتا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی رومیوں سے جنگ چل رہی تھی، معاہدہ ہوا جنگ بندی کا. جنگ بندی کا معاہدہ ایک مدت کے لیے ہوا تھا، وہ مدت جب پوری ہونے کے قریب آئی تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوجیں جمع کی اور سرحد پر لگا دی، اور ان کا خیال یہ تھا کہ جیسے ہی معاہدے کی مدت ختم ہوگی بس میں چڑھائی کر دوں گا، اور انہوں نے کیا بھی ایسے ہی. وہ فوجیں وہاں لگا دی، اور جیسے ہی وہ چند دن باقی تھے، معاہدہ ختم ہوا، انہوں نے اپنی فوجوں کو حکم دیا کہ چلو بس اب رومیوں کا کئی وہ علاقوں کے علاقے فتح کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے. وہ رومی تو بے خبر تھے، لہذا وہ بہت بڑا علاقہ طے کرتے ہوئے آگے پہنچ گئے. پیچھے سے ان کو آواز آئی، وفا ان لا غدرن، وفا ان لا غدرن، کہ بھائی ہمیں وفا کرنا سکھایا گیا ہے، غداری کرنا نہیں سکھایا گیا. وفا کرو، یا یہ مطلب لے لیجئے کہ وفا کرو، غداری مت کرو، وفا کرو، دھوکہ مت دو. انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا یہ ہے کون. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ حضرت عمر ابن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. عمر ابن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں. فرمایا بھائی کیا بات ہے، یہ تم یہ کیوں کہہ رہے ہو وفا اللہ قدر. تو فرمایا میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب تمہارا کسی قوم سے معاہدہ ہو، معاہدے کی مدت جب پوری ہو جائے تو اس پر حملہ مت کرو. جنگ بندی کا معاہدہ ہوا تھا، مدت پوری ہونے پر ایسے ہی حملہ مت کرو، پہلے ان کو اطلاع کرو کہ اب ہمارا تمہارا معاہدہ ختم ہو چکا، اب تم لوگ ہم سے امن میں نہیں ہو، اب ہم جب چاہیں تم پر چڑھائی کر سکتے ہیں. باقاعدہ ان کو پہلے بتاؤ، اطلاع کرو کہ اب معاہدہ ختم ہو چکا، اب تم لوگ ہم سے امن میں نہیں ہو. ہمارے یہ عزائم ہیں اور آپ نے ایسا نہیں کیا، اس لیے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ وفا ان لا غدر. جیسے ہی انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث سنی ہے، فرمایا بس چلو واپس چلو. سارا مفتوع علاقہ، بہت بڑا علاقہ وہ مفتوع ہو چکا تھا، فرمایا واپس چلو. ساری اپنی فوجوں کو نکال لیا. اور واپس ہو گئے. تو یہ ہے دیوانگی، اس کو کہتے ہیں دیوانگی، کہ بس حکم آ گیا سامنے، اب کچھ نہیں، اب اپنی عقل سے اور تاویلات سے کوئی کام نہیں لینا، بلکہ اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے. اب اس حکم پر عمل کرنے میں نقصان ہوتا ہے، نقصان ہوتا رہے، ہمارا کام تو حکم پر عمل کرنا ہے، نقصان ہو یا فائدہ ہو. دکان بھی تو ہم جاتے ہیں، جو دکاندار ہے دکان کیا ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے، لیکن وہ یہی کہتا ہے کہ بھائی نقصان ہو یا فائدہ ہو، دکان تو دکان ہے، مجھے تو جانا ہے. ایسے اللہ کا حکم اللہ کا حکم ہے، ہمیں تو اس پر عمل کرنا ہے. حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والد حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کو صاحب السر کہا جاتا ہے. صاحب السر، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو قیامت تک کے آنے والے تمام فتنوں کی اطلاع دے دی تھی، یہ یہاں تک فرماتے ہیں کہ کوئی فتنہ ایسا نہیں قیامت تک آنے والا جس میں 200 آدمی شریک ہوں، 200 آدمی اس فتنے میں شریک ہوں اور حضور نے اس فتنے کی مجھے اطلاع نہ دی ہو. قیامت تک آنے والے ایسے فتنے جن میں صرف 200 آدمیوں سے وہ فتنہ کھڑا ہوا ہو، 200 آدمی شامل ہوئے ہوں اور حضور نے اس فتنے کی ان کو اطلاع نہ دی ہو، ایسا نہیں تھا. اور جتنے منافقین تھے ان سب کے نام حضور نے ان کو بتائے ہوئے تھے کہ فلاں 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 منافق ہیں. اور ایسا ہوا اس وجہ سے تھا کہ احد کے موقع پر جو افرا تفری ہوئی اور یہ افواہ پھیل گئی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شہید کر دیے گئے، جیب میں رکھ لیں تسبیح، جیب میں رکھ لیں، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شہید کر دیے گئے، تو ایک افرا تفری پھیل گئی. اسی افرا تفری میں حضرت حذیفہ کے جو والد تھے ان کو کفار اور مشرکین میں سے سمجھ کر صحابہ نے ان کو قتل کر دیا. اور وہ کہتے رہے ارے بھائی یہ میرے والد ہیں، میرے والد ہیں، رک جاؤ، مگر ایسی افرا تفری تھی کہ اسی میں وہ مارے گئے. اور اس کے بعد حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی تم بے قصور ہو، میں تم پر کوئی دعویٰ نہیں کرتا، مجھے معلوم ہے کہ جو حالات تھے اس میں غلط فہمی سے ہوا. خود انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا. لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا، دکھ تو تھا والد کا، اور یہ کہ اگر وہ کفار کے ہاتھوں قتل ہوئے ہوتے تو چلو بھائی ایک بات تھی، اپنے مسلمان بھائیوں کے ہاتھوں سے وہ قتل ہوئے اس لیے ایک دکھ تھا. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی یہ تلافی فرمائی کہ ان کو سارے منافقوں کے نام بتائے وہ جو کسی کو نہیں بتائے تھے، اور سارے فتنوں کی ان کو اطلاع کی جو قیامت تک پیش آنے والے فتنے تھے، ان سب کی بڑے بڑے فتنے ان سب کی اطلاع ان کو کی. اور حضرت عمر جیسے صحابی بھی دیکھتے تھے کس جنازے میں حذیفہ شریک ہیں، جس جنازے میں وہ شریک ہوتے تھے اس میں حضرت عمر شریک ہوتے تھے، اور جس جنازے سے یہ پیچھے ہٹ جاتے تھے حضرت عمر سمجھ جاتے تھے منافق کا جنازہ ہے، وہ بھی پیچھے ہٹ جاتے تھے. اور ایک مرتبہ فرمایا کہ حذیفہ میں تم سے یہ نہیں پوچھتا کہ حضور نے جو نام بتائے تھے وہ سب تم مجھے بتا دو منافقین کے نام، لیکن میں تم اتنا تو بتا دو کہ میرا نام تو ان میں نہیں ہے. یہ عاجزی اور انکساری تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی، اتنا بتا دو کہ میرا نام تو نہیں ہے ان میں. یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کے ساتھ مدینہ منورہ جا رہے تھے ہجرت کر کے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلے ہی ہجرت فرما چکے تھے، اور ادھر کفار جا رہے تھے بدر کی لڑائی کے لیے، وہی قافلہ جس پر جو حملہ ہوا اور پھر وہ بدر کی لڑائی پیش آئی، یہ قافلہ جا رہا تھا ابو جہل کا. ابو جہل سے ملاقات ہو گئی ان کی، پوچھا کہاں جا رہے ہو، انہوں نے کہا بھائی ہم مدینہ منورہ جا رہے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں، ہم تو نہیں جانے دیں گے تمہیں. انہوں نے اصرار کیا کہ ہمیں تو جانا ہے بھائی، ہمیں جانے دو. کہا نہیں ہم نہیں جانے دیں گے، ہاں ایک شرط ہے کہ تم ہمارے ساتھ معاہدہ کرو کہ تم ہمارے خلاف نہیں لڑو گے، اگر لڑائی پیش آئی تو ہمارے خلاف نہیں لڑو گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم معاہدہ کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں کہ تمہارے خلاف نہیں لڑیں گے. جب یہ معاہدہ ہو گیا انہوں نے کہا آپ جاؤ، جانے دیا. یہ پہنچے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایسے وقت میں جبکہ بدر کی لڑائی پیش آ گئی، اور وہ مشہور روایت کے مطابق 313 صحابہ، 70 اونٹ، 2 گھوڑے، یہ حالت تھی مسلمان، 5 تلواریں، تو یہ حالت تھی. اللہ اکبر. لیکن انہوں نے جب ساری بات بتائی کہ ہم معاہدہ کر چکے ہیں، حضور نے فرمایا نہیں اب تم شریک نہیں ہو سکتے. انہوں نے کہا حضور یہ معاہدہ تو ہم سے زبردستی کیا گیا، حضور نے فرمایا نہیں. نہیں شریک ہو سکتے. جب تم نے معاہدہ کر لیا تو اب تم ہمارے ساتھ لڑائی میں مت جاؤ. حالانکہ کتنی ضرورت تھی, نفری کی کس قدر ضرورت تھی مسلمانوں کو, اس کے باوجود حضور نے فرما دیا کہ نہیں, انہوں نے بھی مان لیا حضور ٹھیک ہے. ایک دفعہ یہ بات عرض کی کہ ہم سے یہ زبردستی معاہدہ کیا گیا, حضور نے فرمایا ٹھیک ہے زبردستی ہوا لیکن تم نے کر لیا, اب تم نہیں جا سکتے. انہوں نے بھی گردن جھکا دی, حضور نے فرمایا ٹھیک ہے, حضور نے فرما دیا ہے بس ہماری بھی مرضی یہی ہے, ہم اسی پر راضی ہیں. یہ ہے دیوانگی, نہیں لڑے ہو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین, جو بعد میں امیر المومنین بنے, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی صاحبزادی ان کے نکاح میں تھی. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تیمارداری کی وجہ سے بدر میں شریک نہیں ہوئے. بیوی کی تیمارداری کی خاطر اتنے بڑے معرکے میں شریک نہیں ہوئے. حضور نے ان کو یہاں روکا کہ تمہاری بیوی بیمار ہے, اب اس کی مزاج پرسی کرو. اب آپ بتائیں یہ کیا چیز ہے, اور کیا ان کے دل میں کیا چیز, کیا جذبات ہوں گے. لیکن ان تمام جذبات کو انہوں نے قربان کر دیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم پر. آپ نے فرما دیا بس ٹھیک ہے. دیوانگی اس کو کہتے ہیں, اپنی عقل استعمال مت کرو, رک جاؤ, اللہ اور اس کے رسول نے جو فیصلہ کر دیا بس اس کو مان لو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں بیت المقدس کے یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ معاہدہ کر لیا تھا, اور وہ جزیہ دیتے تھے, اور وہاں فوجیں لگائی ہوئی تھیں جو ان کی حفاظت کرتی تھیں. ایک مرتبہ کہیں پر ضرورت پیش آئی, فوج کی کمی پیش آئی جنگ کی وجہ سے, تو کسی نے یہ مشورہ دیا کہ یہاں سے فوج نکال لی جائے اور وہاں بھیج دی جائے, یہاں زیادہ تعداد میں ہے, وہاں زیادہ ضرورت ہے, لہذا یہاں سے نکال کر وہاں بھیج دی جائے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں, اس رائے کو پسند فرمایا اور فوج کو وہاں بھیجنے کا فیصلہ ہوا دوسری جگہ پر. لیکن ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ ان سے جو ہم نے ٹیکس یا جزیہ لے لیا ہے پورے سال کا, اب ہمارے ذمے ان کی حفاظت تھی, ہم نے تو پورے سال کا جزیہ ان سے لے لیا, لہذا اب ان کا جزیہ واپس کرو. وہ ٹیکس واپس, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یہ ٹیکس واپس کیا جائے, اور ان سے کہا گیا کہ بھائی دیکھیے, ہم نے آپ سے جو ٹیکس لیا تھا جزیہ, وہ اس لیے لیا تھا کہ ہم آپ کی حفاظت کریں, لیکن اب ہمیں ضرورت پیش آ رہی ہے کہ اپنی فوجیں وہاں دوسری جگہ بھیجنی ہے, ہم آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے, اس لیے آپ کے پیسے بھی واپس ہیں. اب یہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ تھا, تمام صحابہ موجود تھے, انہوں نے ایک اعتراض, کوئی اعتراض کیے بغیر بلا چون و چرا اس کو منظور کیا, تسلیم کیا, بس امیر المومنین کا حکم ہے, ہماری اسی میں بہتری ہے. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, تم پر لازم ہے, میری سنت کو بھی لازم پکڑو, اور یہ جو خلفاء راشدین میرے بعد آئیں گے ان کی سنت کو بھی لازم پکڑو. ایک سر منہ انہیں اعتراف نہیں کیا, اور سب نے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم مانا, ان کا ٹیکس واپس کیا. وہ لوگ حیران رہ گئے کہ یا اللہ, یہ کیسی مخلوق ہے. اللہ, حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار بڑے عظیمت والے صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. ان کا تقویٰ اس درجے کا تھا کہ یہ ایک وقت سے زائد کھانا بچا کر رکھنے کو اگلے وقت کے لیے رکھنے کو جائز نہیں سمجھتے تھے. ان کے نزدیک جائز ہی نہیں تھا. اور سونا چاندی جن کے پاس ہوتا تھا ان کے بارے میں خیال ان کا یہ تھا, اس آیت سے استدلال فرماتے تھے, الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. جو لوگ ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں سونے اور چاندی کو اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تھے, ان کو دردناک عذاب کی خبر دے دی جائے. فبشرهم بعذاب علیم, ان کو دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے. تو جن کے پاس سونا چاندی جن مسلمانوں کے پاس ہوتا تھا ان کو اسی آیت کا مزداق سمجھتے تھے کہ تم لوگ اس آیت کے مزداق ہو, تمہارے پاس سونا چاندی ہے. یہ اس درجے کے متقی آدمی ہیں. یہی وجہ ہے ایک شخص ان کے پاس گیا کہ میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں کچھ دن, آپ سے استفادہ کرنا چاہتا ہوں. فرمایا ٹھیک ہے لیکن جیسا میں کہوں ویسا کرنا پڑے گا. جی بہت اچھا. اس میں ایک بات یہ فرمائی کہ اگر میں تم سے کہوں کہ فلاں جگہ مال خرچ کرنا ہے تم میرے پاس وہ لے کر آؤ, میرا ہی مال لے کر آؤ, تو تم عمدہ مال لے کر آنا. انہوں نے کہا جی بہت اچھا. ایک مرتبہ یہ واپس تشریف لائے کہیں سے باہر سے, فرمایا اسی خادم سے, فرمایا اسی آدمی سے, فرمایا وہ فلاں جگہ میں دیکھ کر آیا ہوں, کہیں دور سے قافلہ آیا ہے اور چونکہ وہ ابھی پہنچے ہیں, انہوں نے آگ جلائی ہوئی ہے تو ان کو کھانے کی ضرورت ہے, تم جاؤ میرے استبل میں میرا جو اونٹ ہے کوئی ایک اونٹ لے آؤ. وہ گیا, اس نے دیکھا کہ ایک بہت عمدہ اونٹ ہے اور ایک اس سے کم درجے کا ہے, ایک جوان اونٹ ہے اور بہت بوجھ اٹھانے والا جوان بھی ہے اور ایک کمزور سا اونٹ ہے. تو اس نے کہا کہ یہ اعلیٰ نسل کا اونٹ ہے, اس کی نسل بھی اعلیٰ ہے, جوان بھی ہے, بوجھ بھی اٹھانے والا ہے, یہ کسی اور وقت کام آئے گا, میں اس کو لے جاتا ہوں تو دوسرا تھوڑا سا اس سے کم درجے کا ہے. وہ لے کر آ گیا. فرمایا تم نے میری نافرمانی کی, میں نے تم سے کیا کہا تھا؟ تو اس نے عرض کیا حضرت میں نے مجھے معاف فرما دیجئے, میں نے یہ سوچ کر اس اعلیٰ نسل کا اونٹ کو وہ میں نہیں لایا کہ وہ کسی اور وقت ضرورت کے وقت کام آتا. فرمایا تم جانتے ہو میری ضرورت کا وقت کون سا ہے؟ میری ضرورت کا وقت تو وہ ہے جب میں کفن میں لپیٹ کے قبر میں ڈال دیا جاؤں گا, وہ میری ضرورت کا وقت ہے, اس وقت یہ چیزیں کام آئیں گی. تم نے میری نافرمانی کی. اس درجے کے یہ آدمی تھے. یہی وجہ ہے کہ ان کی کسی سے بنتی نہیں تھی. مجھے بتائیے تو صحیح نا, ایک وقت سے زائد کھانا رکھ لیا اپنے پاس, اگلے وقت کے لیے اس کو یہ ناجائز سمجھتے تھے. سونے چاندی کو رکھنا یہ ناجائز سمجھتے تھے. بالآخر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بارے میں, جب وہ امیر المومنین تھے, ان کے بارے میں فیصلہ فرمایا اور ان سے فرمایا کہ آپ مدینہ سے کچھ دور جو ہے نا ربضہ ایک بستی ہے, بالکل بے آباد جگہ تھی, وہاں جا کے آپ رہا کیجئے. آپ وہاں جا کے رہ گئے. انہوں نے بھی ایک اعتراض نہیں کیا کہ آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں. امیر المومنین کا حکم تھا, اس کے آگے سر ایسا جھکایا اور ایسا مانا اس کو کہ وفات بھی ان کی وہیں ہوئی, موت بھی وہیں ہوئی. چونکہ ان کا تقویٰ, ان کا اجتہاد اعلیٰ درجے کا, لہذا بہت سے لوگوں سے اختلاف ہوتا تھا. حضرت عثمان نے فرمایا آپ وہاں رہ لیا کیجیے, اور یہ وہاں چلے گئے. اس کو کہتے ہیں دیوانگی, اللہ کے معاملے میں اپنی عقل نہ لڑائی جائے. امیر المومنین کا حکم ہو کیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کے رسول کی اطاعت کرو, وہ اولو الامر منکم, اور جو تمہارے حاکم ہیں, جو بڑے لوگ ہیں ان کی اطاعت کرو, جو تمہارے بڑے بنائے گئے ہیں ان کی اطاعت کرو. بڑوں میں ہمارے والدین بھی شامل ہیں، شیخ بھی شامل ہے، بزرگان دین بھی شامل ہیں، ان کی اطاعت کرو چاہے عقل میں آئے نہ آئے. ہمارے بزرگوں میں مولانا زکریہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے، دو بزرگ ایسے تھے جو اپنے اوپر، عام لوگوں کی خاطر اپنے اوپر تکلیف اٹھا لیتے تھے. ان میں ایک مولانا حسین احمد مدنی کا نام ذکر کیا ہے کہ کوئی کہتا حضرت فلاں جگہ چلنا ہے، بیان فرما دیجئے. تھکے ہوئے ہوتے تھے، تین تین دن کی نیند نہیں، راتوں سے نیند نہیں ہوتی تھی، تین تین راتوں کی، اور چلے جاتے تھے. اپنے اوپر جبر اور تکلیف اٹھا کر اور چلے جاتے تھے، جہاں جو جانا لے جانا چاہتا وہاں چلے جاتے تھے، منع نہیں کرتے تھے. حالانکہ اپنی طبیعت، اپنی خواہش کچھ اور ہوتی تھی، آرام کی، کھانے کی وغیرہ وغیرہ، اس کو ایک طرف رکھ دیتے تھے اور ان عام لوگوں کی بات کو مان کر ان کے ساتھ چلے جاتے تھے. ایک تو ان کا تو یہ مزاج تھا. دوسرے حضرت مولانا، اچھا مولانا زکریہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے پوچھا بھی آپ کیا کرتے ہیں، کیوں آپ اپنے اوپر جبر کر کے تکلیف اٹھا کر آپ یہ چلے جاتے ہیں؟ تو فرمایا، اگر قیامت کے دن اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا فلاں وقت میں ایک بندے کو میں نے تیرے پاس بھیجا تھا، تو اس کے ساتھ کیوں نہیں گیا؟ اس نے دین کا ہی کچھ تقاضا تیرے سامنے رکھا تھا، تو نے اس پر کیوں اس کا انکار کیا؟ تو میں کیا جواب دوں گا؟ اس لیے چلا جاتا ہوں. دوسرا مزاج مولانا شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمت اللہ علیہ کا لکھا ہے. ان کا تو بڑا عجیب مزاج تھا. ان سے آ کر کوئی کہتا تھا حضرت فلاں جگہ بیان فرما دیجئے، فلاں تحنیک کر دیجئے کسی بچے کی جا کر، فلاں یہ کر لیجئے، اور ان کی کوئی مصروفیت ہوتی تھی تو وہ مسہل دوائی کھا لیتے تھے جس سے اسہال اور دست شروع ہو جائیں. تو کہتے تھے، لو بھائی دیکھو، دوائی کھا کے جب دست اور اسہال شروع ہو جاتے تھے، بار بار بیت الخلاء جانے کی نوبت آتی تھی. فرماتے تھے، دیکھو بھائی، میں تو خود یہ حالت ہے، اب میں کیسے جاؤں، تم بتاؤ. تو دونوں حضرات کا مزاج یہ تھا، اپنے اوپر تکلیف اٹھاتے تھے. ان کی تکلیف اٹھانے کی نوعیت الگ تھی مولانا حسین احمد مدنی کی رحمت اللہ علیہ کی، ان کے تکلیف اٹھانے کی نوعیت الگ تھی. تو اس طرح یہ حضرات کرتے تھے. یہ تو عام لوگوں کے ساتھ ان حضرات کا یہ معاملہ تھا. چلے جائے کہ بڑوں کی اتباع اور بڑوں کی کے حکم کے آگے اپنی گردن جھکا دینا، یہ تو بہت بڑی بات ہے. تو بس بھائی، سارے اسلام بھی اسی کو کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اس آیت کا یہی مفہوم ہے. اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا، اسلام کے معنی گردن نہادن، گردن جھکا دینا. یہ نہیں کہا، یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں، یہ تو پہلے وقتوں کی باتیں ہیں، اب کہاں ان پر عمل ہو سکتا ہے؟ یہ تاویلات نہیں کرنی چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب. اللہ تعالی ان دونوں کو صحت عافیت تندرستی نصیب فرمائے. جو بھی بیمار ہیں، سب تمام بیماروں کو نیک اعمال کے لیے شفائے کامل عاجل مستمر نصیب فرمائے.